موضوع انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا. آج ایک تمہیدی مجلس ہوگی کہ آزاداری کی اہمیت کیا ہے اور آزاداری کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات واضح کروں کہ چند سالوں سے جو عشر محرم کی مجلس اور سفر مہینے کی بکنگ جو میں کرتی ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی اور چیئر لیڈی بکنگ کرتی ہے اور جب جاتی ہوں تو کوئی اور چیئر لیڈی ہوتی ہے. مگر یہ چند سالوں کے بعد یہ پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ جس چیئر لیڈی نے اس ایام کی بکنگ کی وہی چیئر لیڈی دوبارہ اس عہدے پہ آئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقینا یہ خلوص کی نشانی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا گزار رہی ہوں کہ نرگس بھائی کا خلوص میں پروردگار مزید اضافہ کرے. آمین. چند سالوں سے کیونکہ یہاں تو میں عشر محرم میں 16 برس کے بعد آ رہی ہوں تو آپ کو شاید میرا اندازہ نہیں پتا ہوگا, پہلے الگ تھا. چند سالوں سے میں نے تبدیلی کر دی ہے. 5 مرحلوں میں میں نے ذکر کو تقسیم کیا ہے تاکہ مختلف قسم کے علوم, ویریس ٹائپس آف نالج ہم تک پہنچے. علوم اہل البیت کا جو خزانہ ہے تو مختلف اندازوں سے مجمع تک پہنچنا چاہیے. اس دفعہ جو 5 مرحلوں میں جو ذکر ہوگا, سب سے پہلے ہیلتھ ٹپس ہوگا, ہیلتھ کے بارے میں, کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ العلم علمان و علم الادیان و علم الابدان. دو علم سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. دو علم, جتنے علوم ہیں دنیا میں سارے علوم میں سے دو علم کی اہمیت فضیلت سب سے زیادہ ہے. ایک ہے علم ادیان یعنی علم دین, اور دوسرا علم ابدان بدن کا علم, جسم کا علم. اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر صحت صحیح ہے تو انسان دنیا اور آخرہ دونوں کو کما سکتا ہے. تو پہلے مرحلے میں انشاءاللہ یہ کل سے شروع ہوگا کہ میں کچھ ہیلتھ ٹپس دوں گی. آج اتنا کہہ دوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کہا گیا ہے کہ صحت جو ہے 1000 نعمتوں کے برابر ہے, بعض نے کہا 1000 نعمتوں سے بہتر ہے. جب بھی لفظ 1000 آئے اس کا مطلب لمٹ لیس. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو مفسرین قرآن نے کیا کہا, جب لفظ 1000 آ جائے حدیث میں اور قرآن میں, سمجھ لینا کہ لا محدود, لمٹ لیس. تو اتنی عظیم نعمت ہے صحت, مگر جب چلے جاتے جب قدر آتی ہے, جب ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحت کی قدر بھی کریں, کہ ان کا کچھ ٹپس بتائیں. اور تجلیات حکمت نامی کتاب سید اصغر قمی نے لکھی ہے, جس میں وہ لکھتا ہے کہ امام علی کی حدیث ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ کچھ بیماریاں دواؤں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. ایک بیماری کا علاج کیا دواؤں سے, وہ دوائیں دوسری بیماری میں ملوث کرتی. تو جتنا ہو سکے دوا سے دور رہے. پھر اسی تجلی حکمت میں مولا علی کی دوسری حدیث بیان فرما رہے سید قمی, فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ جس طریقے سے جب کپڑا دھویا جاتے ہیں تو صابن جو ہے ان کو صاف اور ستھرے تو کر دیتی ہے, کپڑے کو صاف ستھرا کر دیتی ہے, مگر کپڑے کو بوسیدہ بھی کر دیتی ہے, رنگ چمک دمک سب کو ختم بھی کر دیتی. اسی طرح دوائیں جو ہے اس وقت بیماری سے صاف ستھرا تو کر دیتی, وہ بیماری چلی جاتی ہے, مگر جسم کو بوسیدہ کر دیتی, جسم کا چمک دمک اور تازگی کو ختم کر دیتی ہے دوائیں. وہ ہم تو کہتے شہری میں پینا ڈول کھاتے, شاید سر دکھے گا, شاید کھا لو, ونٹر شروع کھا لو ایک پینا ڈول, ونٹر ہے. ہم نے ان کو اتنا معمولی سمجھا ہے. یا کوئی عورت مینوپوز میں جا رہی تھی, HRT کھا لو ڈپریشن سے بچ جائے گی تو, اللہ کا قدرتی نظام پہ کیوں دخل دینا؟ اللہ جو چاہے جسم سے وہ کرے ان میں کیوں؟ اس کے بعد ہم کتنی بیماریوں لے رہے ہیں، یہ کنٹراسیپٹیو، یہ برتھ کنٹرول ٹیبلٹس، ان کے سب کے اتنے سارے سائڈ افیکٹس ہیں، استحاضہ کے پرابلمز وغیرہ. جتنا ہو سکے ان دواؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بہت ضروری ہے. تو پہلے مرحلے میں ہم ہیلتھ کی بات کریں گے کل سے انشاءاللہ. دوسرے مرحلے میں کچھ اذکار، ذکر کا پلورل ہے اذکار، کچھ ذکر، کچھ عبادتیں، ایسی ایسی چیزیں کہ ہم روز مرہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہو، اس کا ذکر بیان ہوگا. آج آخری ذیلحج کی تاریخ ہے، آپ سب واقف ہو، مگر پھر بھی آیت سن چکے ہو آپ لوگ، اب عربک تو بہت لوگ جانتے، وذکر یاد دلاتے چلے جاؤ، اے رسول یاد دلانا، تنفع المومنین، مومن کے لیے فائدہ مند ہے، یاد دہانی چاہیے ہمیں ہر سال، یاد دہانی چاہیے. ریمائنڈنگ 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 از ویری امپورٹنٹ. تو یہ مجلس یہ سب کچھ کیا ہے؟ ریمائنڈنگ ہے. اعمال ذیلحج کا جو آج کی آخری تاریخ اعمال سب کو پتا ہے، مگر ریمائنڈنگ شاید اس پورے مجمع میں ایک شخص بھول جائے، ان کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار. آخری تاریخ ہے، ان کی دو رکعت نماز بہت اہم ہے، مفات الجنان، المناق وغیرہ سب میں آپ کو ملے گی، آپ جانتے بھی ہو. دو رکعت کے بعد صرف دس مرتبہ قل اللہ احد ہم کے بعد تو دس مرتبہ آیت الکرسی ہے، لمبی نماز بھی نہیں ہے، سورت ڈوبنے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہو. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو پورے سال کی معافی مانگ رہے ہیں، کوئی کمی ہوئی ہو نیا سال شروع ہونے سے پہلے، تو ہماری کوتاہی ہو، جو ہم نے اعمال کیا ہے قربت الہی کے لیے وہ قبول ہو وغیرہ. اتنی چھوٹی دعا، مگر آپ مفات الجنان کے آخری میں دیکھیں گے کہ شیطان آہوزاری کرتا ہے، جب انسان یہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا، چھوٹی سی دعا پڑھتا ہے، تو شیطان گریا کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے کہ پورا سال میں نے ان کے پیچھے پڑا، اتنی محنت کی، اس نے میری محنت کو ضائع کر دیا، ایسی توبہ کر لی اور اپنی توبہ کو مقبول کروا دیا. تو اندازہ لگائے کہ دو رکعت نماز اتنی چھوٹی دعا، مگر اس کا فوائد کتنا زیادہ ہے. تو آج کی نماز اگر جو کوئی نہیں پڑھا ہے تو موقع ٹائم ملے سورت ڈوبنے سے پہلے تو انشاءاللہ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ آج شب پہلی محرم ہوگی، کل سے محرم شروع ہو رہا ہے. اہم ترین چیز ان عشرے کی، دس کی عشرے کی اہم ترین چیز ہے پہلی محرم کا روزہ. اور آپ کے یہاں تو اتنا چھوٹا روزہ، کوئی بڑی بات ہی نہیں، بچے بھی رکھ سکتے ہیں. تو پہلی محرم کا روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول کی حدیث ہے، اور آیت اللہ مرحوم جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ امام خمینی کا عرفان علم کا استاد، وہ رسول کی حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے اپنی کتاب میں کہ پہلی محرم کا روزہ رکھنا اتنا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ پورا سال گویا اس نے عمل خیر میں گزارا، پورا سال نیکی میں جیسے گزارا، اتنا ثواب ایک پہلی محرم کا روزہ رکھنا. پھر آیت اللہ جواد تبریزی اس میں لکھتے ہیں کہ پورا سال امن و امان و حفاظت میں بھی رہیں گے، امن و امان اور حفاظت اس ایک پہلی تاریخ کا روزے کا. اور ابن طاؤس، سید ابن طاؤس، وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کا صحابی، تو امام نے وہ پہلی محرم کی تاریخ تھی، امام نے ان سے فوراً پوچھا کہ کیا تو آج روزہ رکھا ہے؟ جب امام یہ سوال کرے درس دینا ہے کہ تم نے آج روزہ رکھا ہے، پہلی محرم ہے. کہا نہیں میں نے مولا، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. کیا تجھے نہیں پتا یہ پہلی محرم کی تاریخ تو تھی؟ نبی زکریا نے اللہ سے دعا کی تو نبی یحییٰ کی پیدائش ہوئی، جبکہ ان کی بیوی کی بچہ پیدا کرنے کی عمر ختم ہو چکی تھی. تو پہلی محرم کو کوئی روزہ رکھے اور حاجت مانگے تو ضرور ان کی حاجت پوری ہوتی ہے، جیسے نبی زکریا کی حاجت پوری ہوئی. تو امام علی رضا نے زور دیا کہ حتی الامکان جو اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے تو ضرور پہلی محرم کو روزہ رکھے. تیسری محرم کا روزے کی بھی بہت تاکید ہے. یہی آیت اللہ جواد ملک کی تبریزی فرماتے ہیں کہ تیسری محرم کے دن وہ دن تھا کہ جب حضرت یوسف صحیح و سالم کنویں سے باہر نکل آئے. کنویں کے اندر بہت پریشان تھے, اس کی پریشانی حل ہوئی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, کوئی رنج اور غم دور ہو, تو وہ تیسری محرم کو اس نیت سے روزہ رکھے. تیسری محرم کو اس نیت سے کہ میری پریشانی, میری فلاں مصیبت, میری فلاں پرابلم حل ہو جائے, اس لیے میں تیسری تاریخ کا روزہ رکھ رہی ہوں. تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی مشکل کیسے حل ہوتی ہے. تو پہلی تاریخ حاجت کے لیے, تیسری تاریخ مشکل آسان کرنے کے لیے. آٹھ روزہ رکھنا پہلی سے آٹھ تک بہت زیادہ ثواب کمائی سے. دس تو سب جانتے ہیں مکروہ ہے, مگر بعض علماء کے کہنا ہے نو, دس, گیارہ, بارہ, چار دن روزہ نہ رکھا جائے, مکروہات میں ہے. کیونکہ بنی امیہ نے قتل حسین کی خوشی میں ان چار دنوں میں روزہ رکھا تھا, نو, دس, گیارہ, بارہ. دس میں تو بہت مشہور روایت ہے, مگر نو, دس, گیارہ, بارہ کی بھی روایت ہمارے علماء کے ساتھ پہنچ چکی ہے. تو چار دن روزے کو بالکل اوائڈ کر دیں. پہلی سے آٹھ جتنا رکھ سکے, نو چندی جمعرات بالخصوص وغیرہ, تو کل کی تو ڈبل فضیلت ہو گئی ہے. نو چندی جمعرات کے ساتھ پہلی محرم ہو گئی, تو ساری نیت کو ملایا جائے, کیونکہ نو چندی جمعرات کو روزہ رکھنا انسان شیطان کے شر سے بچتا ہے. تو کوشش حتی الامکان کل کے روزے کی جائے. تو یہ تیسرے مرحلے میں, دو مرحلے کی بات میں نے کی, پہلے مرحلے میں ہیلتھ ٹپس, دوسرے مرحلے میں کوئی عبادت بتائی جائے گی. آج میں نے آخری ذیلہ جو محرم کے دس دن کی شارٹ میں نے باتیں بتائی ہیں. اور تیسری چیز علم فقہ, وہ تو آپ لوگ سب واقف ہے. تیسرے مرحلے میں کچھ نہ کچھ فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے. آپ کے بہت سے کوشچنز ذہن میں جمع ہو جائیں گے اس پانچ مرحلے, چار مرحلہ سننے کے وقت, کیونکہ پانچواں مرحلہ تو مسائل ہے. تو آپ کے سوالات آپ لکھتے چلے جائے, جب سوال و جواب کا سیشن ہوگا اس وقت میں جواب دوں گی, یا آپ بھیجتے چلے جائے, چیئر لیڈی کو دیتے چلے جائے, اس میں سے کوئی بہت اہم نظر آئے گا تو اس کو ممبر سے ابھی جواب دیا جائے گا. اگر کوئی آرڈینری سوال ہوگا تو اس کو سوال و جواب میں دیا جائے گا. تو تیسرے مرحلے میں علم فقہ ہوگا, کیونکہ رسول کی حدیث, ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے, پلر. فرماتے ہیں رسول اللہ کے علم, اسلام کا پلر علم فقہ ہے. فقہ جو ہے اسلام کا پلر کا ہے, ستون کا ہے. رسول اکرم نے اتنی سب سے زیادہ ثواب دینے والا علم جو ہے وہ علم فقہ ہے. تو تیسرے مرحلے میں اتنا عظیم ثواب کے ستون دین قرار دیا ہے. اور شہزادی زینب نے تو شام میں غریبہ یہ سبق دے دیا کہ علم فقہ کتنا اہم ہے. جو عالمت غیر معلمہ ہے ان کو ضرور نہیں ہے امام وقت کو سوال پوچھنے کے لیے کہ ہم جل کے مر جائے اور باہر نکل جائے. مگر کائنات کو آخری وقت تک ہر ایک کو پتا ہے کہ شام غریبہ کا بیان ہر کوئی سنے گا, تو زینب کا پیغام قیامت تک جائے گا کہ عین شام غریبہ اتنی عظیم عالمہ غیر معلمہ ایک امام وقت کو سوال فقہ پوچھ رہی ہے کہ جل کے مر جائے کہ باہر نکلے. ہمارے لیے بتانا کہ علم فقہ کتنا اہم ہے. آج میں امام نے اتنے سخت حدیث بیان کر کے ہمیں علم فقہ کی اہمیت بتا دی. فرمایا کہ جو جب بارہویں امام ظہور ہوں گے, جو جوان لڑکی یا لڑکا 20 سال کا 20 ایئرس کا پن چکا ہوگا اور علم فقہ نہیں آتا ہوگا, جو روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل دین, جن کے زندگی میں پیش آنے والے فقہ, اس کا علم نہیں ہوگا, تو امام کی تلوار ان کی گردن پہ چلے گی. امام وقت کی امام پہ ماننے والے پہ کہ 20 سال کی مہلت دی گئی کہ اپنے روز مرے مسائل پیش آنے والے کو سٹڈی کیا جائے, ان کو یہ ٹائم نہیں ملا, امام کی تلواروں کی گردن, اجل اللہ فرجم, اجل اللہ فرجم کہنے والے ان کے گردن پہ تلوار چلیں گے. شیخ عباس قمی آٹھویں امام کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتے, یہ حدیث بیان کرتے. تو علم کی کتنی اہمیت, شیخ صدوق, جو شیخ صدوق دنیا میں جو آئے تو بارہویں امام کی دعا سے آئے, اور دنیا میں آئے تو بارہویں امام نے ان کی ملاقات کر کے کہا میری خدمت کر, تم میری دعا کی وجہ سے تم آئے ہو, تم میری خدمت کرو. خدمت کیسے کر, تو کتاب لکھ کے میری خدمت کر. اتنا عظیم جس کا ٹائٹل ہے رئیس المحدثین, تمام حدیث بیان کرنے والا کا رئیس, سردار, اس کو جب پوچھا گیا کہ شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر افضل ترین عمل کیا ہے، یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مذاکرۃ العلم، علم فقہ حلال حرام کا علم حاصل کرنا شب قدر میں، جو قسمت بدلنے والی نیکی ہے، وہ علم فقہ حاصل کرنا شب قدر کی رات. آپ سوچئے، آپ نے علم فقہ کی اہمیت ان کو تیسرے مرحلے میں، چوتھے مرحلے ہمارا موضوع اس دنیا میں آنے کا مقصد اور آخرت کی اہمیت، یہ موضوع رہے گا، اور پانچواں مرحلہ مصائب کا رہے گا. انشاءاللہ کل سے 70 منٹس دی گئی ہے مجھے کم سے کم چار محرم تک، تو یہ اس میں کور اپ ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ایک تمہیدی مجلس، ہم کیوں سب جمع؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری نیتیں کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ یقیناً شہزادی کو پرسہ دینے آئے، یقیناً امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، یہ تو ہر ایک کی نیت ہے. اس کے علاوہ کیوں آئے ہیں؟ کچھ لینے آئے ہیں، کچھ دینے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ نیت الاعمال بالنیات، پہلے تو کچھ بھی عبادت بنتی ہے، کچھ بھی عمل نیت کے ذریعے، کس نیت سے ہم آئے، وجہ کیا ہے، اس پہ غور فکر کرنا ہے. میں قرآن، میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ واریہ 51 نمبر کا سورہ، 51 نمبر کا سورہ، ان کے ورس نمبر 55 56 56، تو سب کو بچہ جانتے ہیں، ماں تو ماں خلق جن والے، 55 والی آیت جو خاص موضوع ہے، وذکر، اے رسول کو اللہ کہہ رہے تو یاد دلاتے رہو، تم یاد دلاتے رہو لوگوں کو، وذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ یاد دہانی، یہ ریمائنڈنگ، یہ لوگوں کو یاد دلانا، یہ جو ہے تَنفَعُ، بینیفیشل ہے، یہ جو ہے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، مومنین کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، جو ان میں سے سچا پکا مومنین جو شرکت کر رہا ہے اس عزائے حسین میں، خلوص نیت سے آیا ہے، تو ضرور ان کو یہ ریمائنڈنگ جو ان دنوں میں دی جائے گی، جو یہ ذکر کیا جائے گا، جو یاد دلایا جائے گا، ان کے لیے تنفع المومنین، واقعی اگر مومن ہے تو ان کے لیے تنفع ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے لیے بینیفیشیل ہے، ان کے لیے نفع بخش، سب کے لیے نہیں. آگے بات کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاداری پہ سب سے زیادہ اٹیکس ہے. دشمنہ نے دین جتنا آزاداری کی اہمیت اور مقصد کو جتنا دشمن نے سمجھ پایا، اتنا ہم نہیں سمجھ پائے. آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہم یعنی سب نہیں، سب کی بات نہیں ہو رہی، میجورٹی کی، مائنورٹی تو ماشاءاللہ ہر کچھ برابر سٹڈی کرتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا دشمن کا اتنا اٹیکس آزاداری پہ کیوں، ان کو پتا ہے. یہ شیعوں کے پاس ایسا انسٹیٹیوشن ہے آزاداری، اگر ان کا مذہب باقی رہا ہے تو صرف اور صرف آزاداری کی وجہ سے. تو انہوں نے جڑ کو پکڑ لیا کہ کہاں سے یہ دین ترقی کر رہا ہے، کہاں سے یہ لوگ نوجوان انقلاب ریولیوشن لا رہے ہیں، کیوں یہ اپنے دین سے اتنی محبت کیسے کرتے، ایسے ماحول میں ہم جتنا ماحول کو بگڑاتے چلے جاتے، میڈیا کو جیسے طریقے سے بدلتے چلے جاتے ان کو اسپوائل کرنے کے لیے، پھر بھی یہ جذبہ کیوں ہے؟ آزاداری کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ان کی آزاداری پہ حملہ پہ حملہ کرتے چلے جائے. تو کہیں کہاں آزاداری بدعت ہے، کہیں کہہ دیا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیوں رو رہے، تمہارے امام کی جیت ہوئی تو وکٹری میں کوئی روتا ہے؟ تم کہتے تمہاری امام کی جیت ہے، وکٹری میں کیوں روتے، تمہیں تو خوشی منانا چاہیے. مختلف اندازوں میں ہماری نئی نسل کو برین واش کرتے دیا جا رہا ہے، مختلف انداز میں ان کو، تاکہ آزاداری سے دور کیا جائے اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو جائے، اسلام کو نیست و نابود کرنے میں. دوسری طرف سے میڈیا کا زور بڑھاتے چلے جاتے ہیں ان کی گمراہی کے لیے، آزاداری کے انسٹیٹیوشن کے کمزور کیا جا رہا ہے، دوسرا میڈیا کو بڑھایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہماری نسل تباہ اور برباد ہو جائے. تو دشمن بہت اچھی طرح سمجھ لیا، ہم نے نہیں سمجھا اس آزاداری کی اہمیت، مگر نئی کوشش کر رہے اور مزید انشاءاللہ سمجھتے چلے جائیں گے. تو اب تو ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ گئی کہ جب دشمن آمادہ ہو گئے مختلف انداز میں ہمارے بچوں کو برین واش کرنے کے لیے، میڈیا اپنا کام کرتی چلی جا رہی، کیونکہ نقصان زیادہ ہے فائدہ کے مقابلے میں، बहुत फवायद है, बहुत फायदे मीडिया का, बहुत फायदे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मगर नुकसान ज्यादा है फवायद के मुकाबले। अगर दोनों को टटोला जाए तो 50-50 भी नहीं है कि फायदा 50 हो, नहीं 60-40 नजर आ रहा है, 60 नुकसान है 40 फायदा ना फवायद नजर आ रहा है। तो ऐसे माहौल में हमारी नई नस्ल को हम आजादारी की अहमियत नहीं दिखाएंगे, हमारी नस्ल हमारे हाथ से बिल्कुल चली जाएगी। मोमिन नाम का रहेगा, जो मोमिन तनफोल मोमिनिन में नहीं होगा, जो मोमिन फायदा उठाने वाला मोमिन नहीं होगा, तो बहुत एहतियात से आगे काम बढ़ाना। ये कैसी आजादारी, कितनी कीमती है, कौन बयान कर सकता है उनकी फजीलत? किसी के आम इंसान के बस में नहीं है कि उनकी फजीलत बयान कर सके। आपने दुनिया में कहीं देखा है कि कोई भी जिक्र सालों दर सालों पहले और दुनिया के आगाज से उसकी दास्तान बयान करना शुरू हो जाए, जबकि हजारों साल के बाद वाकया पेश आने वाला हो? किसी भी सरजमीन की ज्यारत के लिए कब इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? जब वहां कोई अजीम शख्सियत दफन हो जाए, उस जमीन में जब अजीम शख्स दफन हो जाए तो फिर उस जमीन की ज्यारत करना इंतहा ज्यादा सवाब है दफन होने के बाद। मगर ये करबला की जमीन अजीब जमीन है, उनके अभी दफन करने, जिसको दफन किया जाने वाले अभी दफन हुआ भी नहीं है, वाकिया का दूर दूर तक शुरू भी नहीं हुआ, उस जमीन की जियारत करने का सवाब शुरू हो गया। उस जमीन के लिए हर नबी और हर मलक को उसकी जियारत करने के लिए हुक्म दिया गया। हजारों साल पहले मलाइका को हुक्म दिया गया कि सर जमीन की तुम जियारत करने जाओ, हजारों मलाइका की जियारत करने के लिए। कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा कि उनको करबला से गुजारा न गया हो। कितना साल के बाद हजरत आदम आए दुनिया में, जन्नत से आए जमीन पे। आपका सुना हुआ है, कोई नई चीज नहीं बता रही हूं आज, तो याद दहानी। फज़क्किर इन ज़िक्र तन्फ़उल मोमिनीन, आदम दुनिया में आए, अभी तो जमीन पे कदम रखा, सीधा गुजारा गया करबला से, खाने काबा से नहीं, करबला से गुजारा गया। करबला से गुजारा गया उनको पहले, जैसे करबला की सरजमीन पे का हजरत आदम का कदम रखा और ठोकर खाई, ठोकर खाई, पैर में गिरे, खून जारी हो गया, पैर में खून जारी हुआ। हजरत आदम ने अल्लाह से मुनाजात की, परवरदिगार ये कौन सी सरजमीन है, इस जमीन पे कदम रखते ही साथ खून बह गया, आंखों में से आंसू जारी हो गया, कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गया, ये कौन सी सरजमीन है? अल्लाह ने कहा ये करबो वाला है, और दास्तान सुना दी कि मेरा हबीब का फर्जंद को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। हजरत आदम ने दास्तान सुनी, गिरिया जारी किया, दुश्मनों पे कातिलों पे लानत की। अल्लाह ने कहा आदम मैंने सोचा कि हुसैन के खून के साथ तेरा खून भी मुतसिल हो जाए, इसलिए तेरा खून को मैंने जारी करवाया। नूह आए, कश्ती पे सवार हो रहे, हर जगह कश्ती आराम से जा रही है, करबला की सरजमीन पे पहुंची है कश्ती, तजज्जुल में आई, तजज्जुल में पैदा हुआ उसने। नूह हैरान, परवरदिगार अभी तक सही जा रही थी, ये कौन सी जमीन है? वापस वही दास्तान, वही अल्लाह जाकिर, नू अजादार बयान हो रहे। तो पहला जाकिर तो खुद अल्लाह है, अंबिया मलाइका अजादार है, हुसैन के पास ना जाकिरों की कमी है ना अजादारों की कमी। हम कौन सी इतनी ऐसी मारिफत वाली अजादारी पेश कर सकते, मगर कोशिश करते। जमाना आगे बढ़ा, हजरत इब्राहिम घोड़े पे सवार थे, अच्छी तरह सारी जमीन पे गुजर रहे, करबला की सर जमीन पे पहुंचे, घोड़े से जमीन पे गिरे, पैर में लगा और खून जारी हो गया। वापस मुनाजात की, परवरदिगार के पास ये कौन सी जमीन है? वही दास्तान सुनाई गई, कि मैंने तेरे लिए भी आदम जैसा ही सोचा कि तेरा खून भी आदम की तरह हुसैन के साथ मुतसिल हो जाए। अल्लाह जाकिर, इब्राहिम आजादार, दास्तान करबला सुनाई जा रही। इस्माइल का काम तो हजरत इस्माइल का जानवर चारते थे, जानवर को लेके आए नहर फुरात में पानी पिलाने के लिए, जानवर बिलक रहे थे प्यास से, کو کوئی پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے فرات سے کوئی پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھا، پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے مناجات کی، پروردگار یہ کون سا پانی، کیا کیوں یہ ہو رہا ہے؟ داستانیں شروع ہوئی اور کہا یہ لوگ حسین اور اولاد حسین کی پیاس کو یاد کر رہے، پانی نہیں پی سکتے. یہ جانور اور پیاس حسین کی پیاس کو یاد کر رہے، پانی نہیں پی سکتے. سوچے آگے زمانہ بڑھتا چلا گیا، موسیٰ کا زمانہ آیا، موسیٰ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ اپنا وسیع کے ساتھ، ابھی تو زمین پہ قدم رکھا، آنکھوں میں سے خود بخود آنسو بہنے لگے، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے. واپس مناجات کی، اللہ نے وہی داستان، ذاکر بنے، یہ دونوں عزادار بنے. منظر وقت آگے گیا، موسیٰ ہے حضرت خضر کے ساتھ، جب اللہ نے کہا جاؤ تعلیم لینے کے لیے خضر کے پاس، جو حکم اللہ ہوا، آیا حضرت خضر کے پاس، جیسا دونوں نے بیٹھے، فوراً پہلے حضرت موسیٰ نے داستان کربلا سنائی، دونوں گریا کے قاتلوں پہ لعنت کی. سلیمان کا زمانہ آیا، سلیمان کا تخت تو ہوا میں اڑتا تھا، اتنا آسانی سے اڑتا تھا، کربلا کے مقابل میں آیا، کویا گرنے والا تھا، بالکل اتنا جھکا اتنا جھکا، حضرت سلیمان نے محسوس کیا میں ابھی گرنے والا ہوں، گھبرا گئے. پوچھا یار پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ واپس داستان سنائی گئی حضرت سلیمان کو، وہی بات. حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، عیسیٰ جیسے، اب تو پوری تبلیغ حضرت عیسیٰ کی تو سفر ہی سفر میں ہوئی، کربلا کے زمین پہ پہنچے، ایک شیر آ کے راستہ روک کر یا رک جاؤ، اور شیر نے اپنی بے زمانی میں کہا یا نبی اللہ یہ بڑی گستاخی ہے کہ میں نے ایک نبی اول العظم کو روک لیا ہے، مگر مجبور ہوں، خدا کا حکم ہے. اور یا رکنا تھا، اور اللہ نے ان کو وہی داستان سنائی. پتا چلا کہ یہ ذکر آدم سے شروع ہوا ہے، عزاداری حسین، اللہ خود ذاکر بنتے چلے گئے. نبی نوح نے کیا کیا؟ جیسے اللہ سے سنا، کشتی میں عزاداری حسین کو شروع کر دیا، کشتی میں خود مجلس پڑے اور سارے جو موجود تھے ان کو عزادار بنے. اتنی قیمتی داستان، اتنی قیمتی زمین کے چوتھے امام نے کیا کہا کہ یاد رکھنا، بہار الانوار میں حدیث موجود ہے کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یاد رکھنا، خانہ کعبہ کو اللہ نے حرم بنایا، اس سے قبل کربلا کو 24,000 سال پہلے سرزمین کربلا کو اپنا حرم بنایا، پہلا حرم اللہ کا کربلا کو بنایا اللہ نے 24,000 سال پہلے، حرم مکہ کو حرم بنانے سے پہلے. پھر کہا یہ وہ سرزمین ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت سے مل جائے گا قیامت میں، یہ ٹکڑا زمین کا باغوں میں سے ایک باغ ہے، حقیقی جنت کے ساتھ مل جائے گا، اور یہاں صرف اور صرف معصومین قیام کریں گے، اس میں اتنا نور ظاہر ہوگا کہ اہل جنت کی آنکھ اس نور کو برداشت نہیں کر سکے گی. زمین کربلا کی اتنی فضیلت، اور کہا کہ یاد رکھنا جنت کی بھی سے بھی زیادہ زمین کربلا کی حرمت ہے، جنت سے بھی زیادہ حرمت زمین کربلا کی، ساری معصوموں کی حدیث ہے. تو ہم نے دیکھا اس داستان کی قیمت، ہم نے دیکھا کربلا کی قیمت، اور ہر چیز جو امام حسین کے ساتھ مل جاتی، آزاداری کے ساتھ، ہر ایک کی قیمت کسی تیزی سے بڑھتی چلی جاتی. چاہے آپ پسینہ کلیوں کے ماتم کے دوران پسینہ آتے، امام کا نیاز لیو، کسی بھی چیز کو لیو جو امام حسین کے ساتھ نسبت ہو جائے. خاک تو کھا کے شفا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، مگر اس کے علاوہ نیاز کی بات کریں، نیاز کی کیا قیمت ہے؟ حسین کے نام پہ نیاز، کتنی نیاز میں بھی شفا ہے، اور مگر خلوص دل سے کیا جائے تو قبول ہے، ساری دار و مدار خلوص دل سے کیا جائے. اگر کوئی اس کو احترام نہیں کرتا، نیاز کے احترام نہیں کرتا، ان کو کتنا نقصان اسی دنیا میں. زہیر بن قین کا واقعہ ضرور آپ سن چکے ہوں گے. زہیر بن قین ایک شہدائے کربلا میں سے ایک عظیم، جب کیسے انقلاب لائے تھے. زہیر بن قین، علماء کا کہنا ہے کہ ان کی روایت پہ سے لگتا ہے کہ زہیر بن قین علم طب میں، میڈیکل سائنس میں کچھ مہارت رکھتے تھے. روایت سے لگتا ہے علماء کو کہ میڈیکل سائنس کا کچھ مہارت ان رکھی تھی. ان کے لیے ملتا ہے کہ ایک مدرسۃ الوائزین جو لکھنؤ میں، ان کا پرنسپل تھا ایک زمانے میں سید عادل اختر صاحب، وہ بیان فرماتے کہ ان کا جب طالب علم کا زمانہ تھا، ان کے جو استاد تھے عالم، جو اس زمانے میں بہت بڑے عالم مانا جاتے تھے انڈیا کے، سبط حسن، آغا سبط، مولانا سبط حسن، بہت بڑا عالم مانا جاتے تھے۔ تو آغا سبط حسن جو تھے، یہ پورا واقعہ ایک میگزین ہے لکھنؤ سے نکلی ہوئی، الوائز نام کی میگزین ہے، اس میں یہ سارے قصے موجود ہیں جو ابھی میں بیان کر رہی ہوں۔ اتنے بڑے عالم نے ایک قصہ لکھا ہے جو ہے، جس کا نام ہے آغا مہدی، اس نے لکھا ہے۔ مگر یہ سید سبط، یہ مولانا سبط حسن، یہ سب طالب علم کو جمع کیا تھا، جس میں جو بیان کرنے والا یہ سید اختر صاحب، وہ بیان فرماتے کہ طالب علم اور علماء کا مجمع تھا سب، اور باعث کرنے والا کون تھا؟ مولانا سبط حسن۔ انہوں نے کہا جو اگر میں تم ایک بات سنانا چاہتا ہوں، بے شرط کہ تم حوالہ نہ مانگو، تم سند نہ مانگو، تو تم ایک یقین والا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا بس سنایا۔ اس نے کہا یاد رکھنا، اگر کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک روزہ رکھے شفا کی نیت سے، خود روزہ نہیں رکھ سکے تو کوئی ان کے لیے روزہ رکھے، پھر وہ عمل کرے۔ خود اتنا بیمار ہے کہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کوئی اس کے لیے روزہ رکھے، اس کی مریض کی شفا کی نیت سے روزہ رکھے، رات کے افطاری کرنے کے بعد جب بستر پہ جائے سونے کے لیے تو زہیر بن قین کو خطاب کرے، یا زہیر بن قین، اے طب لشکر حسین، طبیب لشکر حسین، طبیب لشکر حسین کا طبیب، ڈاکٹر حسین کے لشکر کا ڈاکٹر، اے زہیر بن قین، مجھے کچھ اس مریض کے لیے شفا کے لیے کچھ بتائیے، مریض کی شفا کے لیے مجھے کچھ بتائیے۔ آپ کو کوئی بزرگ آئے گا، یہ سبط حسن نے بتایا، آپ کے خواب میں کوئی بزرگ آئے گا، وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج کا نسخہ بتائے گا۔ بس یہ باتیں ان کے سب طالب علم کے درمیان میں بات ہو گئی۔ ایک طالب علم بہت بیمار رہتا تھا، اس کی بہن کو جب یہ پتہ چلا، پتہ ہے بھائی بہن کی محبت ایک انوکھی ہوتی، خاص کر کے بہن بھائی سے بہت محبت کرتی، تو بہن کو پتا چلا کہ، تو اس نے اپنے بھائی کے لیے سوچا کہ میں میرے بھائی کے لیے کروں، میرا بھائی اتنا بیمار رہتا ہے، تو اس نے ایک روزہ رکھا بھائی کی شفا کی نیت سے، اور افطاری کے بعد جب رات کو سو گئی تو اسی طرح زہیر بن قین کو خطاب کیا۔ وہ کہتے خواب میں ایک بزرگ تھا، میں نے دیکھا ان کے پاس بہت لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ سب کچھ لکھتے ہیں، لوگ کچھ لکھتے ہیں، وہ کچھ بولتا ہے لوگ لکھتے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھی اور میں نے کہا میرے بھائی کے لیے کچھ بتائیے، میرا بھائی اتنا بیمار ہے، کچھ نسخہ بتائے ان کی شفا علاج کے لیے۔ اس نے کہا تیرا بھائی تو خود ان کا علاج خود نہیں کرتا۔ کہ ارے ہم تو سارے ڈاکٹروں کو بتا دیا ہے، ہم تو بہت علاج کیا ہے۔ کہ نہیں، وہ نیاز حسین نہیں لیتا، وہ تبرک حسین نہیں لیتا۔ اس نے میں خواب سے بیدار ہوئی، بھائی کو اسی وقت اٹھایا، اس نے جذبات میں تھی، بھائی کو اٹھایا اسی وقت، کہا یہ کیا سچ بات ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی تبرک نہیں لیتا، کہ کیا سچ بات ہے کہ تو تبرک نہیں لیتا؟ کہ ہاں، اسی لیے بہت رش ہوتا ہے تبرک کے پاس، تو مجھے عجیب سا لگتا ہے اتنا انتظار کرنا، یعنی اس کو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ نیاز کے لیے اتنا انتظار کرتا۔ اس نے کہا مجھے یہ جواب ملا ہے، میں نے یہ نسخہ کیا، تو بولے بس ابھی سے چاہے جتنا رش ہوگا میں نیاز کے لیے ضرور انتظار کروں۔ اس کے بعد جب موقع آیا مجلس کا، اتنے لوگوں کا ہجوم تھا، اس کا بھائی وہاں ٹھہرا، آ کر نیاز لیا، اور اتنا احترام کے ساتھ نیاز لیا، اتنا احترام کے ساتھ اس شفا کے نیاز سے نوش فرمایا، اس کو کھایا۔ وہ کہتا ہے میری بیماری جڑ سے نکل گئی، میری بیماری جڑ سے نکل گئی، نیت خلوص احترام سے نیاز لیا، نیت شفا سے کھایا۔ یہ ہے، اگر کوک ٹھکراتا بھی ہے، احترام نہیں سمجھتا، تو آپ سوچے تو ان کو یہ دلاس بتائے۔ اس کے بعد اس میگزین میں لکھا ہوا ہے، الوائزین میگزین کا نام، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں بھی اپنے اپنے مریض کے لیے عمل کیا، ان کے شفا حاصل ہوئے، ہر ایک کو الگ الگ نسخہ بتایا گیا خواب میں، اور انہوں نے جو نسخہ بتایا گیا تو ڈاکٹروں نے اپنے اپنے مریض کے لیے کیا اور فائدہ مند ہوا۔ ہر ایک ڈاکٹر اور مریضوں کا نام ہے اس میگزین میں، لکھنؤ میں میگزین ہے۔ تو آپ سوچے کہ نیاز کی اہمیت، مگر شرط خلوص ہو. اور پھر ہمارے استاد نے بھی لکھنؤ کا ایک قصہ ہم نے سنایا. ہمارے استاد نے کہا کہ لکھنؤ میں ایک آدمی تھا, ہر پہلی محرم کو بہت دل اور جان سے دودھ کا شربت کرتا تھا, اتنا ٹیسٹی کہ لوگ آخری قطرہ بھی چاک لیتے تھے, اتنا زبردست ٹیسٹی شربت ہوا کرتا. لوگ دور دور دراز سے اس خاص سبیل میں شرکت کرتے تھے کہ ہمیں اس کو ضرور پینا ہی ہے. اس آدمی پہ کہ ظلم ہوا, ان کو قید خانے میں داخل کر ڈال دیا گیا. کئی مدت تک, ایک سال سے لٹل تھوڑا کم یا ایک سال, اس کو قید خانے میں رہنا پڑا. پہلی محرم کے بعد اس پہ ظلم ہوا اور اس کو قید خانے میں ڈالا گیا. لکھنؤ کی بات ہے یہ. اور جب ان کو قید خانے میں ڈالا گیا تو پورا سال ایسا گزر گیا, تو گھر میں عورتوں کو بھی بچوں کو بہت کھانے پینے, کیونکہ وہ بریڈ وینر تھا, تو چیزیں بیچ بیچ کے ان لوگوں نے کسی بھی طرح گزارا کیا. عین ذی‌الحج کی 29 تاریخ تھی, ان کو رہائی ملی قید خانے سے. تو اس نے پہلی چیز سوچی کہ آج تو شربت کرنا ہے, مگر پیسے تو ہے ہی نہیں, مگر سبھی تو کروں گا ہی کروں گا. تو اس نے گور کا شربت بنایا, گور کو پانی میں ملا کے گور کا شربت بنایا کہ بس نیاز حسین ہے نا, لوگ آنا شروع کیا. دو تو قید خانے سے چھٹایا, وہ تو دودھ کا شربت ہمیں ملے گا. آنا شروع ہو جو ایک ایک گھٹ پن کے چھوڑ دیتا تو گھر کا ہے, ایک ایک گھٹ پن کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ جو لوگ واپس جاتے تھے, جو آنے والے لوگوں کہتے تھے وہ دودھ کا شربت نہیں ہے, گور گور کا, وہ واپس چلے جاتے تھے. دور دور تک بات پھیلی کہ گور کا شربت ہے, لوگ آنے نہیں, اتنا سارا گور کا شربت بک گیا. اتنا رونے لگا, یا حسین آپ نے میری نیاز قبول نہیں کی, یا حسین آپ نے میری نیاز قبول نہیں کی, اتنا گریا کرنے لگا. برابر آدھی رات تھی, دروازہ کھٹکھٹا, ایک ہجوم آیا, مسافر جیسے اتنے تھکے ہوئے, اتنے پیاسے ہیں, ہجوم آیا, اس کا دروازہ کھٹکایا, ہم بہت پیاسے ہیں, ہمیں پانی پلائے. کہ ہمارے پاس گور کا شربت ہے, نیاز ہے, سبھی پلا دو. سب نے اتنا پیٹ بھر کے پیا, میرا شربت سب ختم ہوا, اتنے پیاسے تھے, تھکے ہوئے مسافر تھے. بس جب جانے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کو پوچھوں کہ تم ہے کون, تو جو سردار تھا آگے میں نے پوچھا آپ ہے کون, حبیب ابن مظاہر, میں حبیب ابن مظاہر ہوں, اور مجھے امام حسین نے بلایا اور کہا کہ سارے شہداء کربلا کو لے کے جاؤ, اس نے گور کا شربت پلایا بنایا ہے, اس نے اتنا خلوص سے میری نیاز پکایا ہے بنایا ہے, تم جاؤ سب پیاس کی شدت سے جاؤ ان کو نوش فرماؤ. اب اندازہ لگائے کہ امام حسین نے خلوص دے کا پورا شہداء کربلا کو بھیجا, تو آپ سوچے کہ کس کا قبول ہوتا ہے, کس کا قبول نہیں ہوتا. کبھی خدا کے واسطے نیاز میں نقص نہ نکالنا کہ آج نیاز صحیح نہیں تھا, کہ آج ٹھنڈا تھا, کہ آج یہ تھا, کہ خدا کے واسطے توہین نیاز کبھی نہ کرنا, بہت پچھتاؤ گے, اس دنیا ہی میں ہی تکلیف نصیب ہوگی. تو یاد رکھنا, بہت قیمتی ہم عزاداری, اتنی قیمتی چیز ہے, اس کی اہمیت کو ہم پہچان, تو ہر چیز اسے جو نسبت ہو جاتی, مگر خلوص شرط ہے. ہر نیاز کو احترام کے ساتھ لیا جائے, ان کو شفا کے نیت سے کھایا جائے. آپ دیکھنا بیماری سے کیسے علاج حاصل ہوتا ہے. یہ خوبی ہے اس کربلا کے وائز میں, اتنا عظیم قربانی کا یہ شلا خدا دنیا میں ہی دے رہا. تو آپ نے دیکھا نیاز کی قیمت, ٹھکرایا تو ان کی بیماری کا علاج ہی نہ ہوا, جب تک اہمیت نہ دی. اس نے جو لوگ مر گئے تو ان کا خلوص نہیں امام حسین نے کیسے دیکھا. اس کے بعد ہم اگر ہر چیز کی امام کی دیکھیں تو کتنی اہمیت, ماتم, ماتم کی کتنی قیمت ہے. آگا برو جردی کا قصہ تھا, آپ کا سب سنا, میں اگین میں نے کہا ریمائنڈنگ از امپورٹنٹ. کون نہیں جانتا ان کے حیات زندگی میں واقعہ لکھا ہوا ہے, آیت اللہ برو جردی, جن کی تقلید ہم نے کی ہے. ہمیں سے کتنے لوگ ایک آیت اللہ برو جردی کی تقلید کی ہے. ان کو جوانی میں ان کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی, اتنی کمزور ہو گئی کہ فل لائٹ میں, چودھویں کی چاند کی لائٹ میں بھی, سورج کی سخت تیز دھوپ میں بھی وہ بڑی قرآن کی رائٹنگ بھی نہیں پڑھ سکتے, اتنی آئی سائٹ کمزور ہو گئی, ان کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی. اتنی جب آئی سائٹ کمزور ہوئی تو انہوں نے سوچا میں امام زمانہ سے استغاثہ کروں. امام زمانہ سے استغاثہ شروع کیا, 40 رات کا چلا لیا کہ مولا مجھے تو دین کی خدمت کرنی ہے, مجھے تو آنکھ صرف دین کی خدمت کے لیے چاہیے, مجھے تو کوئی اور وجہ سے نہیں چاہیے, آپ کو تو پتا ہے. اتنا گر گرا کے 40ویں رات ان کو 12ویں امام آئے نے ہدایت کی, 12ویں امام نے ہدایت کی کہ چہلوم میں, جو برو جرد میں, چہلوم کے دن برو جرد میں جو جلوس نکلتا ہے, اس جلوس میں ماتمیوں ماتم کرتے ہیں, पसीने पसीने हो जाते, लोग उनको खाक फेंकते हैं, उनकी तरफ खाक फेंकते हैं, वो खाक कहीं पसीने के साथ चिपक जाती है, फिर मातम करते जाते तो वो खाक पसीने के साथ जमीन में गिर जाती। इमाम वक्त, इमाम जमाना ने उनको तालीम की कि जब ये चेहलुम के दिन मातमी मातम करें, उनके पसीने के जरिए वो खाक जमीन पे गिरे जो लोग उड़ाते हैं, उस जमीन से खाक थोड़ी सी उठा के आंख में डाल देना। आप सोचिए कि आंख में जरा सी कोई चीज जाए तो आंख की क्या हालत। इमाम ने अजीब नुस्खा बता रहे, और वाकई आगा बुरू जर्दी ने ये काम किया कि थोड़ी सी लेके आंख में डालना था कि इतना नूर कि 90 साल से ज्यादा उम्र में दुनिया से रुखसत हुए, 95 साल तकरीबन 90-95 साल के दरमियान में दुनिया से रुखसत हुए, आंख इतनी तेज, नूर इतना तेज कि 10-11 तारीख चांद की चांदनी में, 11 पूरा चांद वाला नहीं, 14-15 वाला चांद नहीं, 10-11 तारीख की चांद की लाइट में वो छोटी से छोटी अखबार से भी छोटी राइटिंग पढ़ लेते थे आखिरी उम्र तक। चश्मा कभी आए नहीं, कोई जरूरत पेश नहीं आई, ये मोजिजा एक मातमी का पसीने की जिसपे खाक उड़ाई जा रही है, वो ऐसी नाजुक चीज आंख में, तो इमाम ये नुस्खा बता रहे, ऐसी आंख तेज बन गई। सोचिए कितनी आजादारी की वैल्यू, तो सोचिए कितनी कीमती चीज आंसू। सैयद हसन अब तही परवाज़ रूह नामी किताब में किस्सा लिखते हैं कि मस्जिद मुकद्दस में दो औरतें आपस में बातचीत करती थी, एक औरत ने दूसरी औरत को बताया कि कमर में सख्त दर्द हो रहा है, इतनी दर्द शिद्दत से तकलीफ हो रही, तो दूसरी औरत उनको कह रही है क्या तू मजलिस हुसैन में नहीं जाती, अरे मजलिस हुसैन तो कभी नहीं छोड़ती, तो इतनी आसान सी बात, जब तू रोए गम में मसायब में तो उस आंसू को लेकर दर्द की जगह में मल लेना, तू देखना क्या होता है। सैयद हसन अब जब सुना तो कि देखो कितना उस औरत का अकीदा था उस आंसू में, यानी वो अपनी मुश्किलें कितनी हल की होगी कि जुर्रत के साथ उनको कही थी कि तू मजलिस हुसैन में नहीं जाती, बस एक आंसू लेके उसको मल ले, तू देख तेरा दर्द कैसे चला जाता है। तो आज हमने ये सब देखा कि आंसू हो, चाहे न्याज हो, चाहे सरजमीन करबला हो, चाहे इस दास्तान का जिक्र हो, हर एक की अहमियत की आम इंसान के बस में नहीं है कि बता सके। तो अब हम क्यों जमा हुए, यही सवाल था ना मेरा, यहां तक आपको मैं पहुंचाई हूं। याद दहाने के लिए हम जमा हुए कि हर चीज हमें याद, कितनी चीजें रिपीटेशन होती है, हर साल जाकिर आती है, जाकिर आता है, जाकिरा आते हैं, आपको बयान सुनाती चली जाती है, आप खुद पढ़ते रहते हो, कितना रिपीटेशन है, मगर रिमाइंडिंग तनसोल मोमिनिन बस फायदा मंद है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी आज क्या है, कल से हम आगाज करें इससे पहले पहले हमारी नीयत की सफाई, हम क्यों आए हैं, हम यहां आजादार पुरसा देने तो आए वो एक अलग बात है, उसके अलावा हम क्यों आए हैं। जब तक हमारी नियत को हम खुलूस नहीं करेंगे, हम कह दे, किसी ने छठे इमाम से ये पूछा कि हम ये पढ़ते या अल्लाह इतनी कुंतुम अकुफा अफूद फौजन अजीमा, अरे हम तो ज्यारत में कहते काश हम करबला में मौजूद होते तो अजीम कामयाबी हासिल कर सकते, तो क्या हमें ये कहने से मिल जाएगी अजीम कामयाबी, हम तो ज्यारत में पढ़ते हैं, क्या हमें मौला मिल जाएगी, छठे इमाम से साहबी ने सवाल पूछा, मौला ने कहा हाँ मिल सकती है, मौला ऐसे उन लोगों ने तो कुर्बानी दी, इतनी जहमत उठाई, इतना इशार, इतना फिदाकारी इतना किया और उनका इतना दर्जा, हमें कहा बेशर्त है कि उनकी जो नियत थी उस नियत से आजादारी करो, नियत को पकड़ा इमाम ने, जो उनकी उनकी क्या नियत थी, करबला में क्यों आए थे, करबला में देने आए थे, जान खून सब जिगर के टुकड़े सब कुछ देने आए थे, कुछ लेने नहीं आए थे, जो लेने आए थे माले गनीमत, उनके इमाम ने रुखसत कर दिया कि देखो हम शहादत की जाम पीने जाए, माले गनीमत कुछ नहीं मिली, वो सब रुखसत हो गए, जो लेने आए रुखसत हो गए, तो यहां कोई लेने आया है उसको भी रुखसत, उसकी भी रुखसती है, तो हम चाहते नहीं हम तो आजादारी करें तो हमारे कारोबार में बरकत हो जाए, हमारा महल बेहतर हो जाए, हमने बेटा मिल जाए, हमें बेटी मिल जाए, हमने ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, बस ले दो 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 ले नहीं आते, मजलिस भी करते हैं तो कुछ मकसद दे दो 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 अहले बैत बस दो तुम, हम देंगे कुछ नहीं आप देते चले जाओ, यानी लेने का जज्बा बहुत बड़ा है, करबला वाले देने आए थे कुछ लेने नहीं, जो लेने आए तो रुखसत हो गए, आपको सबको बताया क्या देने हम आए इमाम को, उनकी नियत जैसे हमारी नियत, हम फिदाकारी के लिए आए हैं, हम खुलूस से आजादारी करने के, ताकि हम उन जैसे बने, हम देने आए हैं, اسلام کو کچھ دینے آئے ہیں، دین کی خدمت کرنے آئے ہیں، کچھ دینے آئے ہیں، امام کو دینے آئے، لینے نہیں آئے ہیں. پہلے نیت کی صفائی کی جائے. تو یہ پہلی ہماری ذمہ داری کی، ہماری تٹولی اپنے آپ کو، آج رات کو سوئے سے پہلے غور و فکر کریں، کیوں ہم عزاداری کرتے، کیوں ہم شرکت کرتے، کیا ہمیں کیا دینا ہے، کون سی قربانیاں ہمیں دینا ہے. ان لوگوں نے اتنی دی، ان سے متصل ہو جانا ہے، ان قربانیوں دینے والے کربلا والے سے ہمیں متصل ہونا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، یا لیتنی کو سچا کر کے دکھانا ہے، تو کیا کیا کیسی نیت خلوص کرنی. تو پہلے آغاز الاعمال و بالنیہ خلوص سے شروع ہوگا. دوسرے مرحلہ میں کیا ہے، دل کی پاکیزگی. ہم علوم حاصل کرنے آئے، جو ذاکر آتا ہے ذاکر آتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، کچھ نیا مل جائے. تو ہم بھی اسٹڈی کرتے تو ہمارا علوم جمع کرتے، آپ کو سناتے تو آپ کا تو دونوں کی ایک ہی بات ہے، سب علوم حاصل کرنے، آزاداری کے بڑی تمنا ہوتی. علوم کی جگہ قلب ہے، روح کا قلب. تو آپ سوچیں ہماری دوسری ذمہ داری، اگر اس علم کو قلب میں اتارنا ہے تو گندا دل میں اتر سکتا ہے، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں حسد ہو، جس دل میں دشمنی ہو، جس دل میں نفرت ہو ایک دوسرے کے لیے، کیا اس میں علوم، العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، کیا کہ کسی ہر ایک کے دل میں جا سکتا ہے؟ اللہ جس کے دل میں چاہے اس کے دل میں نافذ کر دیتا ہے. تو آپ سوچ، ایک برتن ہے، ایک برتن میں کچھ چیز ہے، آپ کو دوسری چیز ڈالنی تو آپ اس کو ایمٹی کریں گے پھر ڈالیں گے نا. تو پہلے ہارٹ کو ایمٹی کرنا پڑے گا آج، تاکہ کل کی مجلس سے ہمارا علم دل کے اندر بیس جائے، ایمٹی کرے حسد سے، بغض سے، کینہ سے، نفرت سے، دشمنی سے، میری تیری انانیت، یہ نفسانی بیماریاں، سب صفت رضال، ان کا سب کو ختم کرنا ہے. پہلے خالی کرے آج، خلوص دل سے اس محفل میں بیٹھ کے توبہ کرے اور دل کو خالی کر دے، کسی سے ہر ایک کو معاف کر دے، چاہے کوئی جتنا ہم نے ستایا ہو، جتنا ہم نے ظلم کیا ہو. آخر اہل البیت کو ماننے والا ہے نا، آخر تو اہل البیت کو ماننے والا ہے، ہر ایک کو معافی کر دے، دل کو کشادہ کر دے، تاکہ کل سے جو ہم علم حاصل کریں گے یا آج رات سے، تو اس کو جگہ ملے. ایمٹی کر دے صفت رضال کو، بری صفتوں کو نکال دے، تاکہ اچھی صفت نور اندر بیٹھ جائے. یہ ہماری دوسری ذمہ داری، نیت کے بعد ہم دل کا جائزہ لیں، دل کو خالی کریں. ایسے بھی کوئی بھی چیز ہمیں پاک کرنی ہو، نجیس ہو گئی، تو پہلے ہم نجاست کو دور کرتے پھر طہارت. تو یہ ساری نجاست کو پہلے ہم دور کریں، تاکہ طہارت علم طاہر ہے، علم نور ہے، وہ اس کی جگہ لے سکے. تو یہ ساری بات تو پہلے دل کے ٹٹولے، اور ہم ایک دھر دھرے کو ماں، اور معصوم کی حدیث کو یاد کرنا کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی، تو جس نے تمہیں سب سے زیادہ دنیا میں ستایا ہے، سب سے زیادہ اذیت دیا ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کرو. سر شدی نہیں، زبان پہ نہیں کہ بس میری حاجت پوری ہو کے خدا اس کو اچھا کرنا، نہیں، اللہ دل کی باتیں جانتا ہے، صدور میں کیا ہے سب جانتا ہے. دل سے ان کو معاف کر دینا ہے، دل سے ان کی اچھائی لے کے دعا کرنی ہے، پھر خود کی حاجت مانگو دیسے کیسے قبول ہوتی. فٹافٹ دعا قبول کرنے والا کا ذریعہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں اذیت دیا، ان کے لیے دعائیں خیر کرے. بڑا سینہ چاہیے. دیکھو اسلام کتنا بھائی چارہ کا مذہب ہے، دل کو کتنا صاف کرنا چاہتا ہے کہ شرط لگائی، لالچ تیری، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پہلے تم دل کو صفائی کر دو، خالی کر دو، اس کو معاف کر دو جس نے سب سے تمہیں زیادہ اذیت پہنچائی. کتنا میٹھا مذہب ہے. دل خالی کر دو، بس آج پہلے دل خالی کر دو، تاکہ علم نور بیٹھا چلا جائے، اور اس دنیا کو ہم عقیر جانے اور آخرت کو سب کچھ جانے. اس کے بعد تیسری ذمہ داری، بس وقت جا رہے مجھے مسئلہ کی طرف، گھڑی کی سوئی تو کہہ رہی ہے اب اسٹارٹ کر، تھوڑا دم ٹھہرو، چلو دیر سے بٹھائے گئے نا آج، کل سے ٹائم کی پابندی ہوگی، آپ نے سن لیا چیئر لیڈیز، انشاءاللہ کل سے دس دس بیٹھ جاؤں گی انشاءاللہ. مجمع کے لیے مجلس نہیں پڑھا جائے، مجمع بڑا ہو کے دس ہو، پانچ ہو، آنے والا خلوص سے آئے، ہم سنانے والا اپنے کو سدھارے پہلے، اور سننے والا اپنے کو سدھارے، اصلاح خود کی کرے، بیان کرنے والا اور سننے والا، بس مجمع پانچ ہو، وہ اہم ہے، اس سے مقابلے ہزار کا ہو کہ ان کو کچھ لینے نہ آیا ہو. تو سوچیے ایک اہم چیز یہ ہے. تو کل سے انشاءاللہ دس تک جو دو لوگ آئے کہ تین لوگ آئے کہ ایک آئے، مجلس شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مجمع کے لیے مجلس نہیں پڑھی جاتے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، رسول و اہل بیت کے خوشنودی کے لیے پڑھی جاتی ہے. آزاداری کے انجام عبادت، عظیم عبادت ہے، اسی لیے تو انشاءاللہ. تو کل سے ٹائم کی بہت پابندی رہے گی، آج ایک دن نرمی ہے. اوکے، اب تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ کان عزاداری میں کان ہے، بیان کرنے والے کی زبان، سننے والے کے کان، دونوں بہت اہمیت رکھتے. تو پہلے تو خطاب ہوتا ہے بیان کرنے والا کہ تیری زبان کو تو صاف کر، انسان نفس اتنی عظیم ذمہ داری اٹھا رہی ہو ممبر پہ بیٹھ کے، اللہ کا رسول کا ممبر شبی، اتنی عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تو نے جرات حاصل کیا ہے نفس، پہلے اپنی زبان کی اصلاح کر تاکہ تیرے کلمات، تیرے جملے لوگوں کے سینے تک پہنچ جائے، لوگوں کے سینے تک پہنچ جائے تاکہ وہ انقلابی شخص بننے کے لیے تیار ہو جائے. تو پہلے تو بنے بیان کرنے والے کی ذمہ داری، اور سننے والے ہی تیرے کان کو تیار کر. اے سننے والا، تو تیرے کان کو غور سے سن. جس کی تعریف سورہ زمر 39 نمبر کا سورہ، ان کی 17 نمبر کی ورس نمبر 17 کی آخری حصہ اور 18 نمبر کی آیت. فبشر عباد، اے رسول خوشخبری دے میرے بندوں کو، عباد یعنی خاص بندے اللہ کا. فبشر عباد، میرے خاص بندے کو خوشخبری سنا دے. الذین یستمعون بالقول، یستمعون القول، جو غور سے باتیں کو سنتے ہیں، جملے کو سنتے ہیں، الفاظ کو سنتے غور سے. یستمعون القول ویتبعون احسنہ، وہ اتنا غور سے سنتے ہیں، وہ ساری باتوں کے سن سے ان میں سے چونتے ہیں. احسن کیا ہے؟ سب سے بیسٹ باتیں کیا ہے؟ یتبعون، تو اس کی اتباع کرتے ہیں. اتنا غور سے سنتے ہیں کہ ہر بات کو وزن دیتے ہیں، اس میں سے احسن ہوتی ہے، جو بیسٹ باتیں ہوتی ہے ان کی اتباع کرتے، ان کی پیروی کرتے ہیں. خوشخبری کیا دو ایسے لوگوں کو؟ خوشخبری کیا دو؟ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ کہتا ہے یہ گروہ ہدایت یافتہ ہے، انہوں نے میرے طرف سے ہدایت پائی، یہ ان کی خوشخبری سنا دو. کہ اگر ایسے کان رکھ کے آئے ہیں مجمع میں تو ان کو خوشخبری سنا، ہداہم اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. صرف اتنا نہیں، اولئک ہم اولو الالباب، یہ لوگ حقیقی عقل مند ہیں، ان کی عقل صحیح ہے، یہ اولو الالباب ہے، یہ عقل مند لوگ ہیں. دو خطاب، ہدایت ہداہم اللہ اور اولو الالباب. اللہ خوشخبری سنا رہے ان مومنین کو کہ جو صحیح کان لے کے مجمع میں آ رہے ہیں. کوئی کان اسی لیے لایا ہے، کان بھی لانا، کوئی تو اسی لیے کان رکھا ہے کہ سنو ہی نہیں ایسی تبلیغی باتیں، تو قیامت کے لیے ہمارا جواب تیار ہے. پتا نہیں تھا خدا، اللہ پتا نہیں تھا، یعنی بےچارا اپنی جواب کو بھی تیار رکھ دیا ہے، پتا ہی نہیں تھا. یہ نادانی، بےچارے کی نادانی ہے. اللہ پوچھے گا علم کیوں حاصل نہیں کرتا، تو واجب تھا، تو وہ اپنی تیاری کی کہ سنو ہی نہیں. دوسرا ہے کان اسی لیے کہ جاؤ ذرا سی کی غلطی ملے تو پکڑو، کہیں ہائی کا ہے ہو جائے، کہیں آف کا کاف ہو جائے تو غلطی، آیت کی غلط تلاوت ہو جائے، غلط نمبر، تو گرفت کرنے آتے. اس کا کان ہوتا ہے کہ ذاکر اور ذاکرہ کو پکڑو، کہیں سے غلطی ملے تو ایک ہمیں پوائنٹ مل جائے. کوئی تیسرا آتا ہے، کان لے کے آیا ہے مگر صرف رونے آیا ہے، کچھ لینے نہیں آیا ہے، اپنا غم دکھ درد خالی کرنے کے لیے. چلو ہمارا غم بھی خالی ہو جائے اس غم اس غم حسین کے ساتھ. ہر ایک کا کان مختلف. چوتھا آیا ہے کہ کچھ سننا ہے، ارادہ بھی پکا ہے مگر سمجھنے کی قوت جواب دی، سمجھنے کی قوت کو ڈیلے کر دیا، اس کی ایکسرسائز کو ڈیلے کر دیا، سمجھنے کی قوت کو چھوڑ دیا، تو اب نصیحت کے کلام کو سمجھ میں نہیں آتا، کان ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو مختلف، ہاں ایک جو گروہ ہے خاص ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ لے، عمل کرے، متصل ہو جائے کربلا والوں کے ساتھ. اس عزاداری کا مقصد ہے عزاداری کا حق ادا کرے، ورنہ کیوں اتنا عزاداری کا زور، اتنا عزاداری کا زور کہ کوئی گھر لیتا ہے تو پہلے مجلس سے، کوئی کاروبار لیتا ہے تو مجلس سے، کوئی بھی کام، شادی ہو تو مجلس حسین، موت ہو تو مجلس حسین، ہر چیز میں. زیارت حسین بھی 15 شعبان رات امام زمانہ کی مگر سارے فہرست زیارت حسین، عید کا دن ہے امام زمانہ سے نسبت مگر سارے فہرست نام ہے زیارت حسین، ہر چیز زیارت حسین، یار مجلس حسین 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 حسین, حسین. پورا سال، یہ سوا دو مہینے کے علاوہ، یعنی انسانیت کا کتنا پورا درس اس داستان کربلا میں، اتنا عظیم درس کہ انسان کو انسان جو واقعی بننا ہے اسی داستان کربلا. اتنا زور دیا گیا کہ آزاداری کا انسٹیٹیوشن اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہر وقت اس کو تازہ رکھا جائے، اتنا قیمتی. تو کان کی تیاری کر، انسان کیوں آئے، ساری تیاری، نیت کی اصلاح، دل کا اصلاح، دل کی طہارت، کان کو تیار کرے، آمادہ کرے. یہ سارا آزاداری شروع کرنے ہونے سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہمیں تیار کرنا ہے، پھر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی ترقی کرتے ہیں. بس وقت اجازت نہیں دیتا. اب جا انشاءاللہ موضوع کل کا مین موضوع بھی شروع ہوگا. تو پتا یہ چلا کہ ہمیں یا لیتنی کنتم واقعاً ہمیں وابستہ ہونا ہے. اور یہ عزاداری کہ بس ایک قصہ بیان کر کے میں مجلس میں مسائل کی طرف جا رہی ہوں, بس آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہی ہوں. دس غیب شیرازی, کون نہیں سنا اس کے نام نے, کس کے گھر پہ اس کی کتاب نہیں ہے ماشاء اللہ. وہ ایک واقعہ سنا رہا ہے اپنے دوست کا, انہوں نے سنا اپنے دوست سے, دوست اپنی جوانی کا واقعہ دس غیب سے سنایا. تو دس غیب شیرازی بیان فرماتے کہ یہ دوست ان کو کیا بیان کیا کہ وہ ان لوگوں کا جوانی کا گروپ تھا, ایک جوانوں سب دوست تھے, 18 17 18 سال کا گروپ والے دوست تھے. جب بھی ان لوگوں کی ملاقات ہوتی تو پہلا کام یہ کرتا, ایک نے مرشیا پڑھا امام حسین کے نام پہ, ایک نے نحوہ کیا, ایک نے مجلس پڑھی, آپس میں ڈیوائڈ کرتے تھے. پھر ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا کہ ڈسکشن کرنا ہوتا تو کرتے, پہلے عزاداری کرتے تھے. اس میں سے ایک کا انتقال, ایک جوان کا انتقال ہو گیا. جوان کا جب انتقال ہوا تو سب لوگ, باقی کے لوگ بہت غم منائے, ان کو بہت, ان کا یہ اسٹوڈنٹ, ان کا دوست, ان لوگوں کو اتنا یاد آتا تھا, اتنا یاد کہ بہت غم مناتے تھے. تو دس غیب کے شیرازی کا یہ دوست ان کو بیان کرتے, اس کو خواب میں دیکھا, اتنا خوش ان خرم, اتنا خوشی میں, اتنی اعلیٰ درجے میں دیکھا. تو اس نے کہا ہم تو یہاں غم منا رہے, اتنا ڈپریس ہو گئی ہم تو, یعنی ہمارے الفاظ میں کہہ رہی ہوں, اتنا غم منا رہے, اتنا ڈپریس ہو رہے, تم اتنے خوش ہو, تمہیں کس نے کہا غم مناؤ؟ تمہیں اگر غم منانا ہے تو میرے لیے نہ مناؤ, اپنے اعمال کے لیے غم مناؤ. اعمال کی یہاں ضرورت ہے, غم مناؤ تو میرے لیے نہیں. میں تو اتنا خوش ہوں اور اس دنیا کے مصائب سے چھٹکارا حاصل کر دیا, میں نے تو اس دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا, تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تم غم نہ کرو, غم کرنا ہے تو اپنے اعمال کے لیے کرو. یہ اس کو اس نے اتنا کہا پکار کہ کچھ عالم ارواح کی باتیں مجھے بتاؤ. تو وہ بتانے کے لیے تیار نہ ہوا. اچھا تو یہ نہیں بتانا چاہتا تو تو کوئی عالم برزخ کا کوئی پیغام مجھے دے کہ تجھے وہاں سے کیا کچھ ملا, کہ تو کیا جانا, کہ کچھ تو پیغام دے. ایک بات میں کہوں گا کہ ایک بات مجھے جو پتا چلا کہ دنیا میں مجھے اتنا تصور نہیں تھا کہ امام حسین مظلوم کا اتنا بڑا مقام ہے عالم برزخ میں, اتنا بڑا عہدے پہ فائز ہے امام حسین مظلوم, کہ میں تجھے بتا نہیں سکتا. اور دنیا میں کوئی ان کا یہ پاور کا جو عالم برزخ ان کو دیا گیا کوئی اندازہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا, اتنا بڑا مقام امام حسین کو دیا گیا ہے. اور اتنا کا اور کہا یاد رکھنا, تو آج مجھے خوش دیکھ رہا ہے, مجھے کس چیز نے بخشائی, وہی ہماری عزاداری, وہی ہمارا مرشیا, وہی ہمارا ماتم, وہی ہماری جو مجلس ہم کرتے تھے نا مل کے, وہ مجھے آج بخشوائے کہ غائب ہو گیا. پتا چلا کہ آپ دیکھو کہ عالم برزخ میں بھی امام حسین کا اتنا بڑا مقام ہے, تو ان کو شفاعت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, مدد کرنے کی موقع ملتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ان کی اگر قبول ہوئی تو یہ, حالانکہ طالب علم تھا, نہیں کہا کہ میرا علم مجھے بخشوایا, کہا میں عزاداری نے مجھے بخشوایا. کیونکہ علم تھا تبھی تو معرفت تھی, علم تو مقدمہ ہے عزاداری کا. جب علم تھا تبھی معرفت کے ساتھ عزاداری ہوئی جس سے وہ بخشایا گیا. تو آپ سوچئے کہ عزاداری بہت قیمتی ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے معرفت کے ساتھ. امام کے مقصد کو ہر وقت ہی کہا جاتا ہے زیارت, ہر وقت مجلس تاکہ ہر وقت یاد رہے کہ امام کا مقصد کیا تھا, اتنی عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا, کیوں اتنی جوان کی جان دے دی, کیوں بچے کی بھی جان دے دی, کیوں پردہ بھی دیا, اتنی ساری مشکلیں کیوں اٹھایا, یہ کیا پیغام ہے, کیا انسانیت کا درس ہے, کیا اخلاق کا درس ہے, کیا کا پیغامات ہے اس عزاداری میں, مقصد اس داستان کربلا میں. تو یہ سارا اگر اس کو لے کے ہم جائیں گے تو ہماری قوم میں تبدیلی آئے گی, ورنہ تو ہم آزاداری کرتے چلے جائیں گے, ہر محرم ختم ہوگا, ہم وہیں کے وہیں, ہماری میں امپرومنٹ نہیں ہوگا, ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. ہماری میں تبدیلی نہ ہو تو آزاداری وما خلق تو جن ولی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عبادت کے لیے کھلکے گے. آزاداری عظیم عبادت ہے, اس کو ایسا انجام دینا کہ واقع اللہ کے پاس عبادت قبول ہو جائے. بس آ کر وہ وقت آیا 28 رجب, امام کو اس ڈوبتا ہوا اسلام کو بچانے کے لیے, وعدہ پورا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا. کتنا قیمتی مذہب ہے, کتنا خوبصورت اور جمیل مذہب ہے, کتنی قیمتی جمیل جانیں قربان ہو رہی ہے. اتنا بڑا گھر چھوڑنا پڑتا ہے مدینہ امام کو عورتوں بچوں کے ساتھ, بس کیونکہ اب دین کو مظلومیت چاہیے, اب دین خون ناحق سوا نہیں بچ سکتا تھا. اب خون کو مظلومیت کی داستان چاہیے اس دین کو بچانے کے لیے. بالکل ڈوب چکا تھا, ڈوبتا ہوا دین کو ایک آنسو کی کہانی چاہتے, ایک آنسو کا داستان چاہتا تھا دین. آنسو, مظلومیت, ماتم, غم, یہ ضرورت تھا کہ تاکہ وہ دین بچ جائے. امام نے تیاری کی, امام نے تیاری کی بس وعدہ وفا کرنے کے لیے. روزہ چھوڑنا پڑے گا, روزے رسول, وطن چھوڑنا پڑے گا, ماں کی لہر چھوڑنی پڑے گی, بھائی کی قبر چھوڑنی پڑے گی, سب چھوڑنا پڑے گا اور مقصد کی طرف جانا پڑے گا. بس عزادارو, 28 رجب کی شب کے لیے ملتا ہے روایتوں میں, ارباب منبر بھی یہی پڑھتے ہیں. جو کچھ میں پڑھتی ہوں یا تو ارباب منبر سے سنا ہوا ہے یا تو روایت میں کتابوں میں مل رہا ہے, دونوں کا مجمع آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں تاکہ میری وہی ذمہ داری نہ رہے, کوئی ایسا جملہ نہ ہو نکل جائے زبان سے کہ جو روایت میں نہ ہو. اسی لیے کتابوں میں سے اٹھایا ہے کچھ, کچھ ارباب منبر سے ذکر سے اٹھا کے آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں. تو یہ ملتا ہے کہ شب 28 رات آئی, امام حضرت عباس کو حکم دیا کہ سواریوں کا جانور کو تیاری کی جائے, خود امام چلے روزے رسول پہ الوداع کرنے کے لیے. وہ کتنی قیمتی گھڑیاں ہوگی جب نانا کتنا پیار کرتے تھے حسین سے, کبھی کندھوں پہ کبھی پشت پہ, اگر کسی کی آواز حسین جیسی وہ روئے تو وہ بھی رسول سے برداشت نہ ہو, کتنی محبت. آج حسین روزے رسول پہ جا کے الوداع کر رہے, نانا حسین سلام کر رہے تمہیں اور خدا حافظ کر رہا ہے. نانا حسین وعدہ پورا کرنے کے لیے نکل رہا ہے. نہ معلوم روایت ارباب منبر مختلف انداز میں پڑھ رہے, کسی نے تو یہ ارباب منبر میں سے کسی نے یہ پڑھا, قبر ہلی. اگر واقع قبر ہلی ہے تو میں کہوں گی یا رسول اللہ اگر یہ روایت سچ ہے تو پھر عصر عاشور اس وقت آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ابھی تو حسین سے رخصت ہو رہے ہیں, واقع اگر قبر ہلی ہے تو اس وقت آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی؟ روایت بتاتے کہ امام حسن کی لحد پہ قبر پہ آئے, بھائی کو خدا حافظ کہا, آخری میں ماں کے پاس آئے. جب بیٹا ماں کو الوداع کرنے, وہ بھی حسین جیسا بیٹا فاطمہ جیسی ماں ہو, روایت بتاتے کہ حسین کس انداز میں چلتا تھا, جیسے بچہ لپک لپک کے چلتا ہے اس طرح حسین جب ماں کی قبر کی باری آئی تو لپک لپک کے چل رہا تھا, جیسے ماں کی قبر نظر آئی اپنے کو گرا دیا, اماں میرا آخری سلام قبول کر. مگر میرا دل کہتا ہے فاطمہ فاطمہ ہے, زہرا زہرا ہے. قبر سے آواز آئی ہوگی, حسین بیٹا ارے اسی لیے تو چکی پیس پیس کے پالا تھا کہ جا کے اسلام پہ قربان ہو جا, وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے بیٹا جا. اور مگر یہ بھی ضرور کہا ہوگا شہزادی نے کہ ماں ساتھ ساتھ ہوگی, ماں تیری ساتھ ہر ہر منزل پہ ہوگی. ہائے شہزادی, کتنی روایت ہے. جب امام ام ہانی کے پاس رخصت کے لیے آئے, ام ہانی امام علی کی بڑی بہن, اپنے میں کمرے میں ہی رہا کرتی تھی, ضعیف کالم ہے, حسین کو طلب کیا, بیٹا سفر میں نہ جا. بیٹا تو سفر کی تیاری کر رہی ہے مگر پھوپھی کہہ رہی ہے سفر میں نہ جا. الفاظ میرا ہے, مفہوم روایت کا ہے, تم نہیں جاؤ. کہاں کیوں پھوپھی کیوں بے چین ہو اتنا؟ کہاں کہ مسلسلہ 3 رات ہو گئے میں سے کسی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. بیٹا حسین یہی آواز میں نے 3 دن مسلسل سنا تھا جب تیرا بابا علی کی شہادت ہوئی, یہی 3 وقت مسلسل 3 دن میں نے آواز سنی تھی جب تیرا بھائی حسن کی شہادت ہوئی, پھر سے یہ 3 رات سے آواز سن رہی. بس میرا دل بے چین ہو رہا ہے, حسین تو سفر کے لیے. کہاں پھوپھی آپ نے نہیں پہچانا یہ آواز؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے, لحد چھوڑ دیا ہے حسین کے ساتھ ساتھ ہے. فاطمہ سگرا کا بھی یہی بیان ہے. جب فاطمہ سگرا نے ماں بی بی زینب کو پکڑ لیا ہے کہ آپ میری سفارش کرو مجھے بابا لے چلے, بے چین ہے بچی بابا کے بابا سے, آپ سفارش کرو. بی بی زینب بہلا رہی ہے, فاطمہ سگرا کو بہلا رہے کہ چند مدت کی بات ہے آپ اتنا گریا نہ کرو، آپ اتنی بے چین نہ ہو. جب یہ جملہ کہا، عجیب جملہ کہہ رہے فاطمہ صغرا جو روایت میں ملتا ہے، فاطمہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میرا بابا واپس پلٹنے والے نہیں ہے. ارے فاطمہ تجھے کیسے پتا چلا؟ ارے پھوپھی اماں آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے شدت سے بخار ہے، تین رات سے بخار کی شدت کی وجہ سے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتی ہوں، تو دیکھتی ہوں ایک نکاب پوش عورت، ہائے میرا حسین، ہائے میرا مظلوم، یہ گریا کرتی ہے. میں سمجھ گئی یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے، میرا بابا واپس پلٹنے والا نہیں ہے. بس آزادار و لہج چھوڑ دیا ہے فاطمہ نے یہیں سے. تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ ساتھ ساتھ ہے ہر منزل پہ. مگر ہاں حسین ابھی آخری رخصت کے لیے جب آئے ہیں تو، مگر ایک مرتبہ زینب نے یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ آپ فاطمہ صغرا کو کیوں نہیں لے چلتے ہو؟ آپ سنتے ہو روایت میں کہ کیا جواب دیا امام حسین نے، تو ہاں زینب تجھے تو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد تو تجھے پتا ہونے والا پتا ہے. میں ہر بیٹی کی ہر بہن کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہوں، مگر فاطمہ صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. ارے تمہیں تو پتا ہے کہ اس کی شکل میری ماں کی شکل ہے، میں ان کی بے پردگی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ بس عزادار اور روایت بتاتے کہ امام حسین آئے آخری رخصت کے لیے ام سلمہ کے پاس، نانی کے پاس آئے. نانی بے قرار ہے، حسین بیٹا عراق کی سرزمین پہ نہ جانا، میں نے مسلسل تیرے نانا سے سنا ہے کہ حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا عراق کی سرزمین پہ. کہا نانی یہ تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، یہ تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، مگر کیا آپ چاہو گی کہ میں آپ کو زمین کربلا دکھا دوں؟ بس آپ کی زحمت کو میں تمام کروں. امام نے کہا نانی سے آپ آنکھیں کو بند کرو. نانی نے آنکھیں بند کری، امام نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی. کہا نانی دیکھ رہے ہو میرے فرات نظر آیا؟ کہا دیکھ رہے ہو وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس کا دونوں بازے کل بازو قلم ہو جائیں گے. نانی روتی جا رہی ہے، زیارت کرتی جا رہی، ارے وہ جگہ کو دیکھو کہ کریل جوان علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل پیوست ہوگا. ارے نانی روتی چلی جا رہی ہے، گریا کرتی چلی جا رہی ہے، زیارت کرتی چلی جا رہی ہے. ارے وہ بلندی کو دیکھو یا جالی اصغر، ان کی ننی سے گلے پہ پورملا کا تیر چلے گا. ارے وہ نشیب کو تو دیکھو، یا میرا سکھ ہے گلے پہ خنجر چلے گا. عزادارو بس وہ وقت آیا، آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. دس محرم کی تاریخ دوپہر کے وقت ام سلمہ آرام فرما رہی تھی، خواب نیند میں گھلبا لیا، خواب میں رسول اکرم کو دیکھا. کیسا دیکھا؟ گریبان چاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بال پہ مٹی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے. ارے بال سارے بکھرے ہوئے، آنسو جاری ہوتے ہوئے ماں تو کبھی ہاتھ سینے پہ مار رہے ہیں، کبھی سر پہ مار رہے ہیں. میں سلمہ نے پوچھا یا رسول تمہاری یہ حالت کیوں ایسی ہے؟ کہ ابھی ابھی کربلا کے میدان سے آیا ہوں، ارے قاتل حسین پہ سوار ہو چکا ہے، ارے خنجر چلا رہے گلے پہ، ایسی حالت نہ ہو تو کیا. اتنے میں ام سلمہ کی آنکھ کھلی، فوراً دوری اس الماری کی طرف جہاں شیشی تھی جس میں مٹی تھی کربلا کی، دیکھا کہ اب مٹی نہیں ہے مگر تازہ خون جوش مار رہا ہے. یہ دیکھنا تھا کہ سر پہ سے چادر پھینکا، اے مدینے والے حسین حریف شہید ہو گیا. لعنت اللہ کو مثال پروردگار، یہ ہمارے کلیل آنسو، یہ ہماری کلیل عزاداری تیرے درگاہ میں قبول کر کے ہمارے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے. اس عزاداری اس آنسو کے برکت سے ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کر دے. اس عظیم عبادت کے برکت سے ہمارے دل کی صفائی کر دے، تاکہ دل اتنا طاہر ہو جائے کہ حسد بستینا سب خاتمہ ہو جائے. پروردگار ہمیں سننے والا صحیح کان، جس کو تم اشارت دے رہے تیری پاک کتاب میں، ایسا کان عطا کرتا کہ ہماری دلوں میں اپنی خود کی اصلاح کرے اور کربلا والے کے ساتھ متصل ہو جانے کی ہمیں توفیق عطا کرے. پروردگار جو کوئی پریشان ہے حق امام حسین کی پریشانی دور کر دے. پروردگار جو حج زیارت عمرہ کے لیے متمنی ہے، واسطہ شہداء کربلا سیرا نے کر ہر متمنی شخص حج زیارت عمرہ نصیب کر. پروردگار سب سے بلند دعا، سب سے اعلیٰ دعا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجی.
یا حسین، یا حسین.